بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. القواعد الفقهية، القواعد الفقهية میں آپ نے 10 قواعد لکھے، آج ہم 11واں قاعدہ سمجھنا چاہیں گے. شرعی قاعدہ یہ ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. دعویٰ کرنے والا دلیل پیش کرتا ہے، اور جس پر دعویٰ کیا گیا ہو، مدعا علی، اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس کو قسم دینی پڑے گی. اصل میں یہ قاعدہ صحیح مسلم کی روایت سے لیا گیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. لو یعطی الناس بدعواہم، اگر لوگوں کو ان کے دعوے کے مطابق ہی دے دیا جائے، لدعا ناس دماء رجال و اموالہم، تو کتنے لوگ لوگوں کے خون اور مال کا دعویٰ کر دیں. ولكن اليمين على المدعى عليه، لیکن اسی لیے قسم رکھ دی گئی جس پہ دعویٰ کیا گیا ہے. اور عبداللہ بن عباس کی روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. اس لیے دعویٰ دائر کرنے والے کو دلیل دینی پڑے گی، اگر وہ دلیل سے ثابت نہیں کر سکا تو پھر جھوٹا ثابت ہوگا، اور اگر اس نے دلیل دی ہے اور دوسرا انکار کر رہا ہے تو اس کو قسم دینی پڑے گی. البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. لڑائی کسی کے پاس آئی ہے دو لوگوں کی، ایک کہتا ہے یہ چور ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے تو چوری نہیں کی. کیسے فیصلہ ہوگا؟ جو طاقتور ہے اس کے حق میں فیصلہ ہوگا. بولے، کس کے حق میں فیصلہ ہوگا؟ جو کہہ رہا ہے کہ یہ چور ہے، بتائے کیسے چوری کی، کہاں تھی. اگر دلیل نہیں دے سکا تو دوسرا کیا اپنے آپ کو بری ثابت کرنے کے لیے کرے گا؟ قسم اٹھائے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہو گئی، ایک یہودی نے پکڑ لی، زرہ پہچان لی، ہے ابھی وقت کے خلیفہ کی زرہ، لیکن فیصلہ دلائل کی روشنی میں ہوگا. کہا دلائل دو، آپ نے کہا میری زرہ ہے، دلائل ثابت کرو. کہا اس کی گواہی تو میرے بیٹے دیں گے. کہا میں بیٹوں کی گواہی قبول نہیں کرتا. قاضی شریح کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جانتے ہیں بیٹے کون ہے؟ کہا جانتا ہوں، جنت کے شہزادے ہیں. جس ہستی نے ان کو جنت کے شہزادے کہا، اسی ہستی نے کہا تھا کہ بیٹوں کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے. اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹوں کی گواہی بھی نہیں دلوا سکے، قمبر غلام کی گواہی کی بات کی، کہا کہ غلام کی گواہی بھی مالک کے حق میں نہیں ہوگی، ثابت نہیں کر سکے دعویٰ. نتیجہ تن فیصلہ کیا ہو گیا؟ یہودی کی ہے، دلائل کی روشنی میں. اور اسی بات کو دیکھ کے یہودی مسلمان ہو گیا کہ واقعتاً دین کتنا پیارا ہے، بغیر دلیل کے کو دعویٰ مانتا ہی نہیں ہے. وگرنہ تو جو اللہ کے رسول کا فرمانا آپ نے سنا، کوئی بندہ اٹھ کے دعویٰ کر دے کہ مجھے اس نے مارا ہے، میرے فلاں کو اس نے قتل کیا ہے، اس نے میرا مال لیا ہے، اس نے میرا مال چھینا ہے. یہ قاعدہ اس وقت دنیا میں اس طرح توڑ دیا گیا ہے، کوئی شخص بھی کسی دلیل کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، دعویٰ کر دیتا ہے اخبارات کے اندر، ٹی وی کے اندر اور جرائد کے اندر، مجلات کے اندر، دلیل کوئی نہیں، اور مسلمانوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، مسلمانوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، اور شریعت کا قاعدہ کیا ہے؟ الدلیل علی المدعی والیمین علی من انکر، قسم وہ اٹھائے گا جس نے انکار کیا، لیکن دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دینی پڑے گی۔ یہاں قسم کے حوالے سے دو فائدے لکھ لیجئے۔ قسم جو ہے اللہ کے علاوہ کسی چیز کی نہیں اٹھانی چاہیے، کیونکہ قسم کا معنی ہوتا ہے میں اپنے دل پہ گواہ بناتا ہوں، اور دل کے متعلق اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ اسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو جب گواہ نہیں بنا سکتے دل پر، تو پھر اس کی قسم بھی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ دوسری بات، قسم جھوٹی نہیں کھانی چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، تدع الدیار بلاقع، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو برباد کر دیتے ہیں۔ نمبر تین، لیکن اگر کوئی قسم اٹھا لے، اس کی قسم کا اعتبار کر لینا چاہیے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے چور نے چوری کی، کہا تم نے چوری کی ہے؟ کہتے واللہ الذی لا الہ الا ہو، میں اس رب کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے چوری نہیں کی۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، آمنت باللہ، میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں، وکذبت عینی، میری آنکھوں نے پھر صحیح نہیں دیکھا ہوگا۔ تو قسم جو ہے وہ اللہ کی اٹھانی چاہیے، قسم جھوٹی نہیں اٹھانی چاہیے، اور اگر کوئی قسم دے دے تو اس کا اعتبار کر لینا چاہیے۔ صحیح ہے یہ، غلط ہے یہ، اس کے ذمے ہے۔ بارہواں قاعدہ، الغرم بالغنم، جتنا انعام بڑا اتنا جرمانہ بھی بڑا۔ آج آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں شخص جو ہے، جب اس نے الیکشن میں کامیابی حاصل کی، اس کو 5,00,000 روپے کا ایک ہار پہنایا گیا۔ دیکھنے والے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، 5,00,000 کا ہار، لیکن پہلے ہی 5 دن میں ہزاروں لوگ اس کو مبارکباد دینے آتے ہیں، وہ 5,00,000 کی چائے پی جاتے ہیں۔ الغنم بالغرم، جتنا بڑا ہوتا ہے انسان اتنا ذمہ دار بھی بڑا ہوتا ہے۔ شریعت نے یہ قاعدہ جو دے دیا ہے، اس قاعدے کے فوائد کیا ہیں؟ درجہ چہارم کا شخص کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے سی او صاحب جو ہیں ان کے پاس تو گاڑی ہے، میرے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ جو وہ کام کر رہے تم تو نہیں کر رہے۔ اگر اس کو ایک پاس گاڑی ہے تو کام بھی تو اتنا ہی کر رہا ہے نا۔ اسی طرح ایک نیک انسان، شریعت کی روشنی میں اگر اس قاعدے کو مزید دیکھا جائے، تو کسی عالم کا صغیرہ گناہ بھی بار بار ہو تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے، عام شخص کا صغیرہ صغیرہ رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لیڈر ہے، وہ مقتدا ہے، اس کو لوگ فالو کرتے ہیں، تو اس کو جب کسی نے فالو کیا تو جتنے لوگ فالو کر رہے ہیں وہ کتنے صغائر جمع ہو گئے، تو وہ صغائر پھر کنورٹ ہو جائیں گے، کبائر بن جائیں گے۔ الغنم بالغرم، ایک شخص نے 10 ملین ڈالا ہے اور ایک نے 5 ملین ڈالا ہے کاروبار میں، جب پروفٹ آئے گا تو 10 ملین والے کو کتنا پروفٹ ملے گا؟ زیادہ ملے گا، اور 5 ملین والے کو کتنا ملے گا؟ اس سے کم ملے گا، آدھا۔ لیکن اگر لاسز ہو جاتے ہیں تو خسارہ کس کے کھاتے میں زیادہ آئے گا؟ وہاں یہ نہیں کہے گا نہیں نہیں یہ 50-50 ہونا چاہیے، اس طرح پروفٹ تم نے 50-50 نہیں کیا، جس طرح فوائد زیادہ لیے ہیں نقصان بھی اتنا ہی آپ کا زیادہ ہوگا. تو الغنم بالغرم، آج انسان سائیکل سے گرتا ہے خراشیں آتی ہیں، موٹر سائیکل سے گرتا ہے مہنگی چیز لیے نا اس نے بازو ٹوٹتا ہے، گاڑی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بہت کچھ ٹوٹ سکتا ہے، اللہ نہ کرے جو جہاز سے گرے کوئی چیز بچے گی؟ الغنم بالغرم، جتنی پرواز آپ کی بلند ہے اتنی معدومیت آپ کے نشان ختم ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اس لیے عقل مند لوگ کہا کرتے ہیں اگلی نشستوں کی زندگی تھوڑی ہوتی ہے. اور شاید آپ نے یہ کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جتنے فکر اور سوچ والے لوگ ہیں وہ واقعتاً اگلی سیٹ پہ نہیں بیٹھتے. کیوں؟ کہتے بہت ساری چیزیں آگے سے نظر آتی ہیں تو اپنی فکر میں فرق آ جاتا ہے. تو جو ہمیشہ مقدمہ میں ہوتا ہے، بالکل لشکر کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، ہٹ لسٹ تو وہی ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کام جو ہے مقدمے کا لے، رکھے جہاں مرضی. تیرواں قاعدہ، من تصد قبل اوانه عوقب بحرمانه، جو وقت سے پہلے کسی چیز کو ہاتھ ڈالتا ہے وہ ہمیشہ محروم رہتا ہے. اور اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے من استعجل الشیء قبل اوانه عوقب بحرمانه، جو کسی چیز کی جلدی کرتا ہے اس کے وقت ہونے سے پہلے وہ ہمیشہ محروم ہوتا ہے. ایک شخص کو انڈے بہت پسند ہیں، وہ صبر نہیں کرتا کچھ روزانہ کے ایک انڈا کھا لوں، کہتا ہے بس مرغی ذبح کرو سارے ایک مرتبہ نکالوں گا میں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ محروم. ایک شخص اپنا ماہانہ خرچ روزانہ، اپنے روزانہ کی بنیاد پہ، ماہانہ کی بنیاد پہ، ہفتہ کی بنیاد پہ اپنے باپ سے لے رہا ہے، اخراجات بھی مل رہے ہیں، لباس بھی مل رہا ہے، خوراک بھی مل رہی ہے، سب کچھ باپ اور ماں دے رہی ہے. اگر اس کو جلدی پڑ جائے یہ جو ہے نا سارا کچھ میرے ہاتھ ہی لگ جائے، وہ آرام سے اپنے باپ ماں کو مار دیتا ہے. شریعت کہتی ہے قاتل وارث نہیں بن سکتا، جب ان کی وفات ہوگی پھر بھی تو تیرے پاس آنا ہے. اور اگر اس کی دعائیں شروع کر دے کہ کب ان کی موت آئے گی، من تصدع قبل اوانی عوقب بحرمانی. اسی طرح اگر کسی کو پتہ چل گیا ہے کہ میرے نام پہ اس نے وصیت لکھ دی ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں، میں رشتہ دار نہیں ہوں، تعلق والا تھا، تو اس نے وصیت لکھ دی ہے کہ 10 لاکھ روپیہ اس کو دے دینا. اب حق کیا ہے کہ اس کی موت جب ہوگی 10 لاکھ مل جائے گا؟ اور اگر جلدی چاہتا ہے کہ وصیت تو لکھ دی ہے، سائن انگوٹھے تو ہو گئے ہیں، اس کو مارو فارغ کرو، جس دن وہ مر جائے گا، مرنا اس نے اس وقت بھی تھا لیکن اس کے ذریعے مرا، یہ وصیت اس پہ نافذ نہیں ہو سکتی، محروم ہو جائے گا. من تصدى قبل اوانی عوقب بحرمانی. ایک بچہ جو ابھی سائیکل نہیں چلا سکتا کہتا ہے میں نے گاڑی پہ بیٹھنا ہے اور گاڑی چلانی ہے، سائیکل چلاتا، موٹر سائیکل پہ آ جاتا، کل کو گاڑی پہ بھی آ جاتا، لیکن پہلے دن ہی گاڑی پہ بیٹھتا ہے، ہے جوان اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پتہ نہیں ہے چلاتا ہے، نہ گاڑی رہے گی نہ خود رہے گا. من تصدى قبل اوانی عوقب بحرمانی. چودھواں قاعدہ، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اعتبار سبب کا نہیں ہوگا، اعتبار الفاظ کا ہوگا. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکہ میں آئے، مدینے سے جب وہ مکہ پہنچے تو اللہ کے رسول نے حکم دے دیا کہ تم بیت اللہ کا طواف کرو، تو اس لیے تین چکروں میں پہلوانوں کی طرح چلو، کیونکہ مشرکوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ قد وہنتہم حمی یثرب، یثرب کے بخار نے تو ان کو لاغر کر دیا ہے، یہ ہمارے ساتھ جنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو مشرکوں کو دکھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا کہ تم ذرا پہلوانوں کی طرح کرو، چلو تھوڑا سا اچھل اچھل کے. تو جب انہوں نے ایسا کیا، مشرک دیکھ رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مدینے سے آئے جن کو ہم لاغر سمجھتے ہیں، کہنے لگے کہ انہم غزلان، یہ تو ہرنوں کی طرح اچھل رہے ہیں. رعب پڑ گیا. اس وقت تو مقصود تھا مشرکوں کو دکھانا، سبب تھا، لیکن آج ہم طواف میں کیوں کرتے ہیں؟ کوئی مشرک بیٹھا ہے وہاں؟ تو اعتبار سبب کا نہیں ہوتا، اعتبار ان الفاظ کا ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دیے. العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اللہ کے رسول کے پاس فرشتہ آیا اور آ کے کہنے لگے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ یأمرک ان تقرأ امتک القرآن علی حرف واحد، اپنی امت کو ایک حرف پہ قرآن پڑھائیے. کہا ان امتی لا تطیق ذلک، میری امت تو یہ طاقت نہیں رکھے گی، عربی بھی ہوں گے عجمی بھی ہوں گے. پھر جبریل آئے، کہا ان اللہ یأمرک ان تقرأ امتک القرآن علی حرفین، دو حرفوں پہ پڑھائیے. کہا ان امتی لا تطیق ذلک، میری امت تو اس بات کی طاقت نہیں رکھے گی. پھر تین، پھر چار، پھر حتیٰ کہ حکم دیا کہ امت کو سات حروف پہ قرآن پڑھائیے، سات لہجات میں. اور سات کیا کہہ دیا؟ فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا، جس حرف پہ بھی پڑھیں گے اللہ کی مراد کو پہنچیں گے. اس وقت تو نیا نیا اسلام جب پھیلا تو لوگ جو تھے وہ نئے نئے مسلمان ہوئے، ان کو تو پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ تو جانتے نہیں تھے، تو یہ عذر تھا ان کے لیے آسانی کا. اب تو بہت لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں، تو کیا اب اس قرآن کو چھوڑ دیا جائے گا؟ یہاں ایک دوسرا قاعدہ بھی ساتھ ملا لیجئے، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب کے ساتھ، عذر الماضین حجۃ علی الباقین، زمانہ ماضی کے لوگوں کا عذر ہو وہ بعد والوں کے لیے حجت بن جاتا. عذر الماضین حجۃ علی الباقین. پندرہواں قاعدہ، الضرورات تبیح المحظورات، ضرورتیں ناجائز کاموں کو بھی بسا اوقات جائز کر دیتی ہیں. ضرورت کسے کہتے ہیں؟ شدت الحال، حالت سخت ہو گئی ہے، مجبور ہو گیا انسان، ایسی حالت میں چلا گیا ہے کہ اب یہی کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، یا ہلاک ہوگا یا زندگی بچانے کے لیے یہ کرنا پڑے گا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ نے تم پہ مردار حرام کیا ہے، خون حرام کیا ہے، خنزیر حرام کیا ہے، اور غیر اللہ کے نام پہ جو چیز ہوتی ہے حرام کی ہے. لیکن ساتھ کیا فرمایا؟ فمن اضطر، جو مجبور کر دیا جائے، غیر باغ ولا عاد، بغاوت کرنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، فلا اسم علیہ، اس پہ گناہ نہیں. ف فمن اضطر الى شيء من هذه المحرمات، جس کو مجبور کیا جائے ان محرمات کو کھاؤ، اور اگر وہ نہیں کھاتا جان چلی جائے گی، تو یہ زندگی بچانے کی ضرورت اس میں کمی کر دے گی، تخفیف کر دے گی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک قصہ جو آپ کو بہت بڑا فائدہ دے سکتا ہے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی سوان حیات میں لکھا ہے۔ وہ حج کرنے کے لیے گھر سے نکلے، ایک جگہ پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی بچی مردہ مرغی اٹھا کے باہر سے گھر لے کے جا رہی ہے۔ آج بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے انسان گزر جاتا ہے، نیک لوگوں کی نظروں میں ہر وقت سبق اور عبرت ہوتا ہے۔ جیسا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، من کانت له فکرہ ففی کل شیء له عبرہ، من کانت له فکرہ، جس کا فکر تازہ ہو، جس کا شعور زندہ ہو، ففی کل شیء له عبرہ، اس کو ہر چیز سے عبرت مل رہی ہوتی ہے، وہ سبق سیکھ رہا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً چونک گئے، پتہ کیا، جواب ملا کہ غلطی سے اٹھا لی ہوگی، بچی ہے نہ سمجھ۔ گھر والوں کا پتہ کیا کہ گھر میں کون ہے، کہا بہت نیک خاندان ہے۔ کہا اس کا مطلب ہے کہ پھر غلطی سے نہیں اٹھایا، پتہ کروایا۔ اس نیک اور صالح عورت نے بتایا، بچوں کے والد دنیا سے جا چکے ہیں اور اس وقت ہمارے پاس واقعتاً کچھ بھی کھانے کو نہیں، اور حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ مردار بھی ہمارے لیے حلال ہو گیا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنا وہ حج کا مال ان کے سپرد کیا اور واپس چلے گئے۔ ساتھی جو ساتھ تھے وہ حج کرنے گئے، وہ نقل کرتے ہیں کہ جب عرفات سے فارغ ہو کے مزدلفہ جا کے سوئے تو ان کو خواب آئی اور آواز لگ رہی تھی کہ سب سے پہلے حج عبداللہ بن مبارک کا قبول کیا گیا ہے۔ تو بعض دفعہ انسان جب اس مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو پھر ناجائز چیزیں بھی جائز بن جاتی ہیں۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کہتی ہے کافر کو ملو تو سلام میں ابتدا نہ کرو، راستوں میں ملو کافروں کے تو ان کے راستے تنگ کرو۔ قیصر نے جب ان کو پکڑ لیا، 80 لوگ ساتھ تھے، اور اس نے آرڈر دیا کہ سب کو اڑا دو، گردنیں مار دو۔ اس نے عبداللہ بن حذافہ کو ایک بات کہہ دی، اگر تم میرے اس تاج کو بوسہ دے دو تو میں 80 کے 80 آدمی چھوڑ دوں گا۔ تو عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اور آخر آگے بڑھے اور بوسہ دیا، واقعتاً قیصر نے 80 لوگوں کو چھوڑ دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جب عمر کے پاس پہنچے تو عمر کھڑے ہو گئے اور عمر کہنے لگے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقبل رأس عبد اللہ ابن حذافہ وانا اقبل اولہ، جس کا اللہ اور آخرت پہ ایمان ہے وہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کو چومے، سب سے پہلے میں یہ کام کرتا ہوں جس نے یہ مصلحت اختیار کر کے اللہ نے کہ ان بندوں کو بچا کے واپس لے آئے۔ وگرنہ مسلمان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کافر کا تاج جو ہے اس کو بوسہ دے؟ یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کون سی چیز جائز ہوگی اور کون سی چیز جائز نہیں ہوگی۔ اس آیت کی روشنی میں امام قرطبی کہتے ہیں، اباح اللہ فی حالت الاضطرار اکل جمیع المحرمات لعجزہ فی جمیع المباحات۔ اللہ تعالیٰ نے مجبوری کی حالت میں تمام حرام چیزوں کو کھانے کی اجازت دے دی. کب؟ جب واقعتاً کوئی حلال نہ ملے. لیکن اگر حلال ملنا ممکن ہے تو پھر حرام کی طرف نہیں جایا جائے گا. اسی طرح حدیث یہ کہتی ہے ان اللہ لم يجعل شفاء امتی فیما حرم علیہم. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس میں شفا نہیں رکھی. اور آپ نے واقعہ بھی عروہ بن زبیر کا سنا کہ جب ان سے کہا گیا کہ مرقد بوٹی آپ استعمال کر لیں نشہ آ جائے گا ہم آپ کا پاؤں کاٹ لیں گے, تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ایمان کی حالت میں یہ نہیں کر سکتا. لیکن آج اگر کسی کا آپریٹ کرنا ہے تو اس کو اسی طرح نشے کا انجیکشن تو لگایا جاتا ہے. کیوں لگایا جاتا ہے؟ اس بڑے نقصان سے بچنے کے لیے, اور کوئی حل نہیں ہے. 10 سے 12 سے 15 گھنٹے اگر آپریٹ کرنا ہے کیسے کریں گے؟ ہارٹ پیشنٹ, اس کو واقعتاً انجیکشن لگایا جاتا ہے. یہ ان لوگوں کے بارے میں جو کہتے ہیں نشے کا انجیکشن لگانا کیسے جائز ہے, نشہ آور چیز تو نہیں دینی چاہیے. جس طرح کہ عروہ بن زبیر نے وہ مرقد بوٹی استعمال نہیں کی کہ میں ایمان کی حالت میں اس کو نہیں لے سکتا. کسی غیر محرم کو چھونا, ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے, حرام ہے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأة قط, پوری زندگی اللہ کے رسول کے ہاتھ نے کسی غیر محرم کو چھوا نہیں, ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملایا. لیکن اگر علاج کروانا ہے, کوئی علاج کی اور جگہ نہیں ہے, اچانک سے مسائل ایسے پیدا ہو گئے, کمپلیکیشنز ہو گئیں کہ صرف مرد ہی اس کا علاج کر سکتا ہے, تو اس مرد کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ علاج بھی کرے. اور ظاہر ہے علاج کے اندر وہ سارے پہلو شامل ہوں گے. اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ امت اسلامیہ کے لیے آسانی فرمائے, خصوصاً زچگی کے وقت اور اس طرح کے معاملات میں بھی اگر کوئی عورت اتنی قابل نہیں ہوتی, نہ اس کیس کو سنبھال سکتی ہے, تو وہاں پھر مردوں سے معاونت لی جاتی ہے جو واضح طور پہ اس قاعدے کی روح سے جائز کیا گیا اور جائز قرار پایا جبکہ وہ حرام ہے. ایک شخص کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں گولی مار دی جائے گی, تم طلاق دے دو بغیر کسی سبب کے طلاق, یا تم کلمہ کفر بولو. اور اگر جان کو مار دینے کی دھمکی دی گئی ہے تو اگر وہ بول لیتا ہے کلمہ کفر سے کافر ہو جائے گا, پھر بھی اسے مار دیا جائے گا. اگر دل سے وہ کہتا ہے کہ میں صلیب کو مانتا ہوں, میں اللہ کا انکار کرتا ہوں, تو مرتد جو ہوتا ہے من بدل دینن فقتلو, جو اپنا دین بدل لے اسے قتل کر دو. مرتد کی بھی یہی سزا ہے. لیکن جب جان کا خطرہ ہے تو اگر وہ کلمہ بول دیتا ہے تو کفر اس کے حق میں ثابت نہیں ہوگا. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جھوٹ حرام ہے, اور پھر جھوٹی قسم اٹھانا حرام ہے. لیکن اگر ایک شخص صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے کہ اگر یہ صلح نہ ہوئی تو قتل و غارت ہو جائے گی, تو اس جھوٹ کی وہاں گنجائش شریعت نے دے دی. تو قاعدہ یہ ہے الضرورات تبیح المحظورات. اور بعض نے الفاظ یہ لکھے ہیں الضرورات تقدر بقدرها, ضرورتوں کا اندازہ اندازے کے مطابق لگایا جاتا ہے. جتنی ضرورت ہوگی اتنا ہی وہ اختیار کرے گا, حرام چیز کو اس سے زیادہ نہیں کر سکے گا. آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے زخم ہو گیا، اس پہ پٹی لگائی گئی، اس کو عربی زبان میں جبیرہ کہتے ہیں۔ اس پٹی پہ تو آپ گیلا ہاتھ لگا کے مسح کر لیں گے، لیکن اگر ہاتھ پہ پٹی ہے پورے بازو کو آپ نہ دھوئیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ الضرورات تقدر بقدرها۔ سولہواں قاعدہ، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، جس چیز کے بغیر واجب مکمل نہ ہو وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے۔ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، نماز واجب ہے، لیکن کیا نماز بغیر وضو کے ہو سکتی ہے؟ بولے، اس لیے وضو بھی کیا ہو گیا؟ واجب۔ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس واجب کی دو قسمیں ہیں، کچھ واجبات ایسے ہیں جس کی انسان کے اندر قدرت نہیں، ایک انسان کے اندر استطاعت نہیں کہ وہ حج کرے، تو اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ وہ ساری کوشش اس پہ لگائے کہ میں وہ استطاعت پیدا کروں۔ جب استطاعت ہوگی اس پہ واجب ہوگا، اگر استطاعت نہیں ہے تو واجب ہی نہیں ہے۔ ایک انسان کی صحت ہی نہیں ہے کہ وہ ارکان واجبات پورے کر سکے۔ اب وہ کہے کہ نہیں میں نے صحت ابھی بنا کے واجب کروانا ہے اپنے اوپر، تو اللہ صحت دے گا نا، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دوسری قسم ایک انسان کی قدرت میں ہے، پھر اس دوسری قسم کی بھی آگے دو قسمیں ہیں کہ انسان کی قدرت میں تو ہے، اور ایک وہ چیز خود بھی اللہ نے اس کو واجب کر دیا، اس کو کسی کے ساتھ معلق نہیں رکھا، اس میں بھی آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی آپ نے مثال سنی، نماز واجب ہے، نماز وضو کے بغیر قبول نہیں ہوتی، اور وضو فقہا یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نماز واجب ہے اور نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی تو وضو بھی واجب ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اس پہلی قسم میں آئے گا کہ آپ کی قدرت میں ہے کہ آپ وضو کر لیں، لیکن شریعت نے اس کو الگ سے بھی واجب کہہ دیا ہے، یہ صرف نماز کی وجہ سے واجب نہیں ہوا، بلکہ شریعت نے نماز کو بھی واجب کہا اور طہارت اور پاکیزگی کو بھی واجب کہا، تو یہ دونوں ہی واجب اپنی جگہ پہ ہو گئے۔ دوسری قسم، ایک چیز جس کے بغیر واجب مکمل نہیں ہوتا وہ چیز خود واجب نہیں، تو ایسے واجب کو اختیار کرنا بھی واجب ہو جائے گا۔ ایک شخص حج کرنا چاہتا ہے، حج کے لیے اسے سفر کرنا ہے، سفر کو تو اللہ نے واجب نہیں کہا، لیکن چونکہ جب تک وہ مکہ جائے گا نہیں، اب وہ پھول لنگر بیٹھ کے تو حج نہیں کر سکتا، اس کو یہ مکے کا سفر بھی اس کے لیے واجب ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمنوں کے لیے قوت تیار کرو، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاد کرنا، ان حالات میں جن حالات کو شریعت نے مقرر کیا ہے واجب ہے، لیکن جب تک تیاری نہیں ہوگی جہاد ہو نہیں سکتا، تو یہ تیاری بھی اس زمن میں واجب ہو جائے گی۔ مردوں کو حکم ہے نماز با جماعت پڑھیں، اور با جماعت مسجد میں جا کے پڑھیں، ان کو مسجد تک جانا جو ہے ہر روز جاتے ہیں، لیکن یہ جانا مسجد میں یہ الگ سے واجب نہیں ہے، نماز با جماعت یہ واجب ہے۔ تو اس جماعت کو حاصل کرنے کے لیے جب وہ مسجد میں جائے گا تو اس کا جانا بھی واجب ہو جائے گا۔ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب۔ سترواں قاعدہ، الاصل في العبادات المنع۔ ہر وہ چیز جو عبادت کہلاتی ہے وہ منع ہے جب تک اس پہ دلیل ثابت نہ ہو۔ یہ قاعدہ قرآن مجید کی اس آیت سے علماء نے سامنے رکھا، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ۔ کیا ان کے کوئی شریک ہے جو ان کے لیے دین کی شریعت بناتے ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ تو ہر وہ عبادت، خواہ وہ قلبی عبادت ہو، قولی عبادت ہو، فعلی عبادت ہو، جب تک دلیل نہیں ہوگی وہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ سورۃ الشورى آیت کے نمبر 21، الاصل فی العبادات المنع۔ عبادات کے اندر منع اصل ہے۔ کوئی شخص یہ کہے یہ بہت اچھی چیز ہے ایسے کر لینا چاہیے، یہ اچھی چیز ہے تو کسی دلیل سے ثابت کر دے، نہیں یہ بہت نیکی کا کام ہے کرنا چاہیے، نیکی کا کام ہے تو قرآن و حدیث سے ثابت کر دے۔ نیکی وہ ہے جس کو قرآن و حدیث نے نیکی کہا ہے۔ یہ ایک ایسا جامع اصول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لیے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد۔ من عمل، کوئی بھی شخص دنیا کا، عمل عملا، کوئی بھی کام نکرا ہے دونوں جگہ پہ، من بھی عموم کے لیے، عملا بھی نکرا ہے اور نکرا بھی عموم کے لیے۔ کائنات کا کوئی شخص کوئی بھی بڑا چھوٹا کام کرے، لیس علیہ امرنا، جہاں ہماری اجازت نہیں ہوگی، ہمارا فیصلہ نہیں ہوگا، فہو رد، وہ مردود ہے۔ تو عبادت کے اندر الاصل فی العبادت المنع۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی نیکی آپ کو نظر آئے جب تک اس کی دلیل نہیں ہوگی وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ ما لم یأذن به اللہ، اللہ کی اجازت ضروری ہے۔ الاصل فی الاشیاء الحل، کوئی بھی چیز دنیا میں ہے، کوئی بھی کام جو معاملات سے تعلق رکھتا ہے، اس میں اصل کیا ہے کہ یہ جائز ہے۔ دلیل اس کی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے وہ پیدا کیا ہے۔ اور یہ آیت عام ہے سورۃ البقرہ کی 29، اعیان کے اندر بھی، کسی بھی چیز میں، اور پروفٹس کے اندر بھی جائز ہے۔ اس کو روکنے کے لیے دلیل چاہیے کہ جائز کیوں نہیں، کیونکہ نص آ گئی ہے۔ معاملات ہیں، معاملات میں کاروبار آئے گا، ہر کاروبار جائز ہے۔ کون سا ناجائز ہے؟ جس کی ممانعت آ گئی۔ واحل اللہ البیع وحرم الربا، نص آ گئی، سود تمہارے لیے حرام ہے، بیع و شراء کر سکتے ہو۔ تمام کے تمام عقود، کانٹریکٹ سائن کرنا، ایک ایک جزی جائز ہے، لیکن جس پہ نص آ گئی وہ ناجائز ہے۔ اب کاروبار کرتے ہیں، بولی لگاتے ہیں، آخر تو کام کسی کو چیز بیچنے کے لیے کسی کی مدد لینا پڑتی ہے، تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ الگ سے اپنی اجرت بھی لیتا ہے اور بولی بھی لگاتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن کہاں جا کے ناجائز ہو گیا؟ جب بولی جان بوجھ کے اس لیے لگاتا ہے کہ اس کی قیمت بڑھائے اور کوئی خرید نہ سکے، میں ہی خریدوں. تو وہاں حدیث نے کیا کہہ دیا، الناجش آکل الربا، جو بولی اس لیے بڑھاتا ہے کہ کوئی اور اتنی طاقت نہ رکھے تو میں ہی لے لوں. اس نے بھی اتنے کا نہیں لینا جتنی بولی لگائی، اپنے حساب سے لے گا، یہ بھی سود خور ہے. الاصل فی الاشیاء الاباحہ، ہر چیز جائز ہے لیکن اس کو منع کرنے کے لیے دلیل چاہیے، حلال ہے. اب دیکھیں، پرندے ہیں، یہ جانور ہیں، یہ سارے حلال ہیں، الا بالنص، جس کی حرمت پہ نص آ گئی ہے وہ حرام ہے، باقی سارے چیزیں حلال ہیں. نص کس کے بارے میں آئی ہے؟ ایک اصول بیان کر دیا، کل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیور. پھر سنیے، کل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیور. ہر وہ پرندہ جو پنجے سے شکار کرے گا حرام، باقی سب حلال. ہر وہ چھپایا جو کچلی سے شکار کرے گا وہ حرام، باقی سب جائز. کل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیور. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے یہ کچلی کیا ہوتی ہے؟ دانت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، ثنایا، انیاب، ربائی، اس کے بعد کیا ہے بولے؟ دواحک، اس کے بعد طواحن، اس کے بعد ثنایا. کس کو کہتے ہیں؟ جب بھی انسان بولتا ہے نظر آتی ہیں، تعریف ہوتی ہے. انیاب کس کو کہتے ہیں؟ نوک دار. اس کے بعد رباعی، اس کے بعد دواحک کو دواحک کیوں کہتے ہیں؟ اس کے بعد انسان کو چیز کھاتا ہے تو خوشی سے جموں میں ڈالتا ہے تو سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں، ثنایا، تعریف کرتے ہیں، آج کو چیز ملی گئی ہے. پھر آرام سے اس کو محفوظ کرنے کے لیے وہ نوکدار دانتوں کے ثبوت کرتے ہیں کہ دیکھو ذرا، خود بخود ہضم ہو جائے گا کہ توڑنا پڑے گا. پھر ساتھ اس کی اور بھی ہاتھ بٹاتے ہیں، اور جب نہیں ٹوٹتی تو پھر شرمندہ ہو کے مسکرانے لگ جاتے ہیں. طواحن فوراً جو ہے اپنے پاس اس کو لے جاتی ہیں اور خوب پیستی ہیں اس کو، اور جب وہ پیس کے انسان نگل لیتا ہے تو وہ بڑا اپنے آپ کو طاقتور سمجھدار سمجھتا ہے. پھر نواجز جو ہیں، ناجزۃ العقل، یہ عقل کے کمال کی ڈاڑھ ہوتی ہے، یہ عموماً کچھ مدت کے بعد انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کی تو شاید ابھی تک نہیں آئی ہوگی. تو وہ جانور جو کچلی سے شکار کرے اس کو، آپ نے کبھی دیکھا کہ سور کیسے کھاتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ گائے اور بھینس کیسے کھاتی؟ اس فرق کو سمجھنے کے لیے، پنجوں سے شکار کرنا، چڑیا چونچ سے کھائے گی، کبوتر چونچ سے کھائے گا، لیکن چیل کیسے کھائے گی؟ پنجے سے کھائے گی. تو شریعت نے اصول دے دیا کہ ہر وہ جانور جو کچلی سے شکار کرے اور ہر وہ پرندہ جو پنجے سے شکار کرے وہ جائز نہیں، باقی ساری چیزیں جائز ہیں. اس لیے بعض علماء نے کہا یہ جو سپون بنی ہوتی ہے، پنجے والی چمچی، کیونکہ یہ مشابہ ہے پرندے کے، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ بڑے شوق سے باتیں کرتے کرتے منہ میں ڈالنے لگے اور آنکھ میں لگ جائے. اگرچہ بعض تو اس بات تو بھی اعتراض کر دیتے ہیں کہ چمچ تو ہاتھ میں رکھنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ اللہ کے رسول تو ہاتھ تین انگلیوں سے کھاتے تھے. تو اتفاق سے ایک مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے, تو ایک شخص نے کہا مولانا آپ لوگوں کو سنت کی بات کرتے ہیں, آپ چمچ کے ساتھ کھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کس لیے بنائے ہیں؟ کہا بیٹا اس لیے ہاتھ بنائے ہیں کہ مضبوطی سے چمچی پکڑ کے کھاؤ. کان یأکل بثلاث اصابع, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین انگلیوں کے ساتھ کھاتے تھے, حدیث ہے. ویسے کوئی بندہ بھی تین انگلیوں سے نہیں کھائے گا, لیکن چمچ کو انسان پکڑتا تو واقعی تین انگلیاں لگتی ہیں. تو ہر وہ چیز جس کے بارے میں نص نہیں آئی کہ یہ حرام ہے, وہاں حرمت کے فتوے نہیں لگانے چاہیے. وہاں نص ہوگی تو حرام ہوگی, بصورت دیگر وہ جائز ہوگی. امت کے لیے یہ قواعد اسی لیے ہیں کہ کسی غلط فتوے کی وجہ سے اپنی آخرت خراب نہ کر لے. بیسواں قاعدہ, اذا اجتمع مباح ومحظور غلب المحظور. اذا اجتمع مباح ومحظور غلب المحظور, جب کسی چیز میں دو پہلو ہوں کہ وہ جائز بھی ہو اور ناجائز بھی ہو, یعنی اس میں نفع بھی ہو نقصان بھی ہو, پھر نفع نہیں لیتے نقصان سے بچتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون, سورۃ المائدہ آیت کے نمبر 90. اب اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوے کو حرام قرار دے دیا. کس دیا ہم حرام اس کو کہتے ہیں؟ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس, لیکن شراب میں نفع بھی تو ہے, جوے میں نفع بھی تو کبھی مل جاتا ہے, انسان جیت جاتا ہے. لیکن وہاں کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے غالب قرار دیا؟ اس کا نقصان زیادہ ہے. اس قاعدے کی روح سے ہر وہ چیز جس میں نفع ہو اور نقصان ہو, نقصان کے پہلو کو غالب کرتے ہوئے اس نفع سے اپنے آپ کو دور کیا جائے گا. اگرچہ شراب کے بارے میں نص آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا, فہل انتم منتہون, رکتے ہو کہ نہیں رکتے؟ اور تدرج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا. پہلے فرمایا تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا, یہ رزق بھی ہے اور اس میں نشہ بھی ہے. پھر اس کو مینٹلی پرپیئر کیا قوم کو, پھر کہا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا, شراب پی کے نماز سے قریب نہ جاؤ. پھر کہا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس, اس میں نا گناہ بہت زیادہ ہے. اور دوسری قرات جو ہے قل فیہما اسم کثیر, بڑا گناہ بھی ہے زیادہ گناہ بھی ہے. پھر جب لوگ تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, یہ تو شیطانی کام ہے. تو اس لیے شراب کی اگرچہ الگ سے حرمت ہے, لیکن ہر وہ چیز جس میں نفع ہو اور نقصان بھی ہو, تو نقصان کو سامنے رکھتے ہوئے نفع سے انسان کو دور ہونا پڑتا ہے. بیسواں قاعدہ لکھ لیں, الظن معتبر فی العبادات, یقین اور ظن دو الگ اصطلاحات. یقین تو یقین ہے, گمان کوئی چیز نہیں ہے. سورۃ النجم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, گمان جو ہوتا ہے ظن یہ حق کا فائدہ نہیں دیتا. حق کا فائدہ یقین دیتا ہے، لیکن عبادات کے اندر ظن فائدہ دے گا. ایک شخص نے طواف کیا، اس کا ظن غالب یہ ہے کہ اس نے 7 چکر نکالے اور اسی ظن غالب کو دیکھتے ہوئے وہ اپنا طواف مکمل کر لے گا. اس کا ظن غالب یہ ہے، ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 7 کر لیے، کہتا ہے نہیں میرا گمان یہ، حالانکہ اکٹھے جا رہے ہیں، کہ میرے تو 6 ہوئے. اس کو ایک مکمل کرنا پڑے گا اس ظن اور اس ظن کا اعتبار کرتے ہوئے. اور یہ سیم اسی طرح قاعدہ ہے، الیقین لا یزول الا بالیقین، الیقین لا یزول بالشک. تو عبادات کے اندر ظن انسان کو اولویت اور افضلیت کی طرف لے جاتا ہے، احتیاط کی طرف لے جاتا ہے، تو وہاں اس کا اعتبار ہوگا. اگلا قاعدہ، کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل. جس شرط کا تذکرہ قرآن نے نہیں کیا، دنیا کے بڑے بڑے بیٹھ کے شرط لگا لے، وہ شرط معتبر نہیں ہوگی. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل وان کان 100 شرط، ہر وہ شرط جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے وہ باطل ہوگی، خواہ وہ 100 شرطیں لگا لے. الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، المسلمون على شروطهم، مسلمان اپنی شرطوں پہ پکے ہیں، جو شرط لگا لی اس پہ پختہ رہنا پڑے گا، لیکن وہی شرط معتبر ہوگی جس کا قرآن و حدیث نے حکم دیا ہے. لیکن اگر مسلمان نے کوئی شرط لگا لی ہے، المسلمون على شروطهم، اور ان میں کوئی ایسی شرط ہے جو حلال کو حرام کر رہی ہے اور حرام کو حلال کر رہی ہے، تو یہ شرطیں جائز نہیں ہوں گی. تو کسی بھی شرط کو کتاب و سنت سے الگ ہو کے قائم کیا جائے تو یہ باطل ہوگی. ایک نہیں، دسیوں مسائل میں شرط لگائی جاتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال، جراب وہ مسئلے کے قابل ہے جو اتنی موٹی ہو. کتنی موٹی جی؟ اب وہ اتنی کی پیمائش شریعت نے نہیں کی. یہ اتنی کتنی جو ہے یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھی. تو ایسی شرط جس کا قرآن و حدیث میں تذکرہ نہیں، باطل ہے. اس وقت کون سی نیکسٹ فیکٹری بنی تھی کہ جرابیں بن بن کے آ رہی تھی؟ ما ہی الا ممزقہ، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جیسے ان کو میسر تھی. دوسری شرط لگاتے ہیں، اتنا کو سوراخ ہو کہ 2 انگلیاں جو ہیں اس میں اگر داخل ہو جائیں تو مسا نہیں ہوگا. یہ شرط کہاں لکھی ہے؟ کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، ہر وہ شرط جس کا قرآن و حدیث میں تذکرہ نہیں ہے وہ جائز نہیں ہے. انشاءاللہ بقیہ گفتگو ہم رات کی کلاس میں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.